أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
ان اللہ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اس آیت کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی سب سے جامع آیت قرار دیا ہے کہ قرآن جن کاموں کو کرنے کا حکم دیتا ہے ان کا خلاصہ بھی ہے اس آیت میں، اور جن کاموں سے روکتا ہے ان سارے کاموں کا خلاصہ بھی اس آیت میں. حضرت عثمان بن مظعون اسی آیت کو سن کر مسلمان ہوئے تھے. جمعے کے خطبے میں بھی یہ آیت دہرائی جاتی، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے. ان اللہ یأمرو، بے شک اللہ حکم دیتا ہے. کس چیز کا؟ بالعدلی، عدل کا. عدل کا معروف اور مشہور معنی انصاف کرنا ہے، یعنی انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے اعدلو ہو اقرب للتقوی، عدل کرو وہ تقوی کے قریب تر ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ یعنی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِزُكُمْ بِهِ، تو عدل کا کیا معنی ہوا؟ ایک انصاف کرنا. عدل کا دوسرا معنی ہوتا ہے حقدار کو اس کا حق دینا، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، اور یہ معنی ہم بارہا دہرا چکے ہیں. اور صاحب حق کون کون ہے؟ سب سے بڑا حق تو ہم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے. تو جو کام اللہ نے ہمیں کہے ہیں اور وہ فرائض کے درجے میں ہیں، تو ان فرائض کو پورا کرنا کیا ہے؟ عدل. تو فرائض کی ادائیگی کیا ہوئی؟ عدل، کہ فرائض کا ادا کرنا اللہ کا حق ہے، یعنی منیمم جسے کہتے ہیں. اور پھر اللہ کے علاوہ بندوں کے حقوق ہیں ہم پر، والدین کے، اولاد کے، شوہر کے، بیوی کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، تمام انسانوں کے. تو ان کے حقوق ادا کرنا کیا ہے؟ جو ان کا حق ہے وہ ان کو دینا، یہ عدل ہے. پھر اسی طرح باقی مخلوق کے بھی ہم پر حقوق ہیں، زمین کا بھی ہم پر حق ہے، جانوروں کے بھی ہم پر حقوق ہیں، تو ان کو ان کا حق دینا یہ کیا ہے؟ عدل ہے. تو ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا عدل ہے، خواہ صاحب حق ہمارا پسندیدہ انسان ہو یا ناپسندیدہ، طاقتور ہو یا کمزور. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص ہمیں اچھا لگتا ہے تو اس کے ساتھ تو ہم خوب بھلائی کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ہمیں اچھا نہ لگے تو ہم اس کو اس کا حق بھی نہیں دیتے جو فرض کے درجے میں ہے. اسی طرح اگر کوئی طاقتور ہو تو اس سے ڈر کے ہم اس کا حق دے دیتے ہیں, اگر کوئی کمزور ہو ہمارے سامنے تو حق دبا جاتے ہیں. تو یہ بھی عدل کے خلاف ہے. تو ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ حکم دیتا ہے عدل کا, انصاف کا, کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے, کیونکہ یہ دیکھا جائے گا کہ ہم پر ذمہ داری کیا ہے, یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دوسرا اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے یا نہیں. عدل کا ایک تیسرا معنی بھی کیا گیا ہے اور وہ ہے اعتدال, ہر معاملے میں, ہاں محبت ہو, نفرت ہو, کچھ بھی ہو, اعتدال کی حالت پر قائم رہنا یہ عدل ہے, یعنی بیلنس. تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اور احسان کا حکم بھی دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرو. اور احسان کیا ہے؟ حسن سے نکلا ہے. تو احسان کا ایک معنی یہ ہے کہ ہر کام اچھے طرح کرو, ایکسلنس کے لیول پر کرو. دوسرا معنی ہے حق سے بڑھ کر کسی کو دینا. عدل میں تو تھا نا حق دینا, تو احسان میں کیا ہے؟ حق سے بڑھ کر دینا. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور تیسرا معنی ہے عبادات میں احسان, جسے آپ اخلاص بھی کہتے ہیں, کہ خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرنا. اور وہ کس طرح ہوتی ہے؟ جیسے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تھا کہ مل احسان, احسان کیا ہے, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا یہی معنی بتایا تھا, ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, پھر اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے. تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اور بعض نے یہ کہا کہ عدل تو ہے اندر اور باہر سے ایک جیسا ہونا, برابر, اندر بھی اچھا باہر بھی اچھا, نیت بھی اچھی عمل بھی اچھا, دل میں بھی دوسرے کے لیے محبت اور ظاہر میں بھی اخلاق, یہ کیا ہے؟ عدل. اور احسان کیا ہے؟ اندر باہر سے زیادہ خوبصورت ہونا, اندر باہر سے زیادہ خوبصورت ہونا, یعنی باطن ظاہر سے زیادہ خوبصورت. عدل اور احسان دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں بعض اوقات. مثلا عدل کیا ہے؟ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ والجروح قصاص, زخموں کا بھی بدلہ ہے, کتب علیکم القصاص, کوئی قتل کر دے تو اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے, حتیٰ کہ زخموں کا بھی بدلہ ہے. احسان کیا ہے؟ فمن تصدق له من اخیہ شیئن, کہ جو اپنے بھائی کو معاف کر دے, صدقہ کر دے, یعنی بدلہ نہ لے, درگزر کر جائے. جیسے سورۃ الشورى آیت 40 میں آتا ہے وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها, برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی, یعنی جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ اس کا اس حد تک بدلہ لے سکتے ہیں, یہ کیا ہے؟ عدل. زیادہ لیں گے تو کیا ہوگا؟ ظلم. اور اگر معاف کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ احسان. فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ. تو پھر احسان اور عدل ایک دوسرے کے مقابل بھی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. اور عدل کے بعد اگلا درجہ احسان کا درجہ ہے. اور احسان میں کیا کیا چیزیں پھر آتی ہیں؟ کسی بھی کام کو اچھے طرح کرنا, خوبصورتی کے ساتھ کرنا, جیسے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, قُولُوا لِلنَّاسِ حسنا, احسن کما احسن اللہ الیک. اور پھر کیا معنی ہے احسان کا؟ حق سے زیادہ, جیسے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور پھر عبادات میں احسان, حسن نیت, اندر کی خوبصورتی, اندر کا اطمینان, یعنی بظاہر بھی کسی کو تکلیف نہیں دینا لیکن دل میں بھی نہیں رکھنا کسی کے لیے. یعنی کسی کو اگر انسان معاف کرے تو اس کے بعد کیسا معاف کرے؟ دل سے معاف کر دے کہ دل میں بھی کوئی چیز نہ رہے, اور اگر کوئی شیطان کو وسوسہ دلائے بھی تو اس کو اگنور کر دے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, تیسری چیز جس کا حکم دیتا ہے وہ ہے رشتہ داروں کو دینے کا، رشتہ داروں کی امداد۔ ایتا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عطا، دینا۔ حدیث میں اس کو صلہ رحمی کہا گیا۔ تو تین ہیں اسلام کے خوبصورت اصول: عدل، احسان اور خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اور اچھے سلوک میں سب سے پہلی چیز ان کو دینا، دینے والا بننا۔ صلہ رحمی میں تو بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں نا، لیکن یہاں پر ڈائریکٹ حکم دیا گیا کہ کیا کرو صلہ رحمی میں؟ دو، انہیں دیتے رہو، دیتے جاؤ، دینے والے بنو۔ چاہے وہ دیں تب بھی عدل، نہ دیں تب بھی احسان۔ یعنی احسان کی عملی صورت کہاں نظر آئے گی؟ رشتہ داروں کے ساتھ بھلا کرنے۔ اور ذی القربیٰ میں، قرابت داروں میں کون کون آتے؟ والدین، اولاد، بہن بھائی، خونی رشتے جتنے بھی ہیں۔ اور صرف خونی رشتے نہیں، کیونکہ قرابت دار، ذی رحم نہیں کہا گیا، جو بھی قریبی ہیں، سسرالی رشتے بھی اس میں آ جائیں گے، یعنی جو بھی آپ کے قریب قریب ہیں۔ اور پھر اس میں ستیلے بھی آ جائیں گے، کیونکہ وہ بھی تو قریب ہے نا، رشتے دار بنتے ہیں نا، رشتہ ہے ان سے۔ تو رشتے کی بنیادیں دو ہوتی، ایک خون ہوتی، نسب، اور دوسری سحر۔ یا نسب سے کوئی رشتے دار ہوتا ہے یا سحر سے ہوتا ہے۔ نسب سے والدین، اولاد وغیرہ، بہن بھائی، اور سحر سے سسرال، سواد کے ساتھ۔ سحر سواد اور گول ہے، قرآن پاک میں لفظ آتا ہے۔ وَإِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتے داروں کو دینے کا۔ اچھا، یہ جو دینے کا حکم ہے، یہ بھی قرآن پاک میں بارہا آیا، تقریباً 11 آیت ہے شاید، میرا اندازہ کہ 11 آیات ایسی ہیں جن میں رشتے داروں کا حق دینے اور رشتے داروں کو دینے کا حکم ہے۔ مثلاً فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور دو رشتے داروں کو ان کا حق، اور مسکین اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یریدون وجہ اللہ۔ ایک اور جگہ پر ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور دو مال، یعنی ویسے تو دینے کی بات ہے نا، تو کچھ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں خاص طور پر مال دینے کی بات ہے۔ اور دو مال اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی خاطر، احسان جتانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ کس کس کو؟ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل۔ اور تین چیزوں سے روکا گیا ہے۔ وینہا، اور وہ منع کرتا ہے، کس سے؟ عن الفحشاء، بے حیائی سے۔ فحشاء، فحش سے کھلی برائی یا حد سے بڑی ہوئی برائی، خواہ قولی ہو یا فعلی ہو، خواہ بات ہو جیسے گالی گلوچ ہو، یا کوئی کام ایسا ہو، ایکشن۔ والمنکر، اور برائی، ہر قسم کی برائی۔ اور منکر کس کا الٹ ہے؟ معروف کا۔ تو منکر وہ برائی ہوتی ہے جو عقل کے خلاف بھی ہو اور شریعت کے خلاف بھی ہو، جس کو شریعت بھی نہ مانتی ہو اور جو عقل کے اعتبار سے بھی ناقابل قبول ہو۔ اور تیسری چیز ہے والبغی، ظلم اور زیادتی، بغاوت، اسی سے حد سے بڑھنا، اپنے زور سے، اپنے مال سے، اپنے اقتدار سے ناجائز فائدہ اٹھانا۔ تو ان تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تینوں ہی بہت بڑی برائی۔ فحشاء، اس کا تعلق عام طور پر شہوانی خواہشات سے ہوتا ہے۔ کس سے؟ شہوانی خواہشات۔ اسی لیے زنا کو فحشاء قرار دیا گیا ہے۔ فواحش یا فحش، ایک ہی روٹ ہے سب کا۔ لا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، ہر طرح کی برائیوں سے پرہیز کرو، خواہ کھلی ہو یا چھپی۔ منکر جو ہے ہر قسم کی برائی کے لیے ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جس طرح فحشاء کے پیچھے انسان کا نفس ہوتا ہے، نفسانی یا شہوانی خواہشات ہوتی ہیں، جنسی خواہشات ہوتی ہیں، تو اسی طرح منکر کے پیچھے غیظ و غضب ہوتا ہے، منکرات۔ اور بغی، ظلم اور زیادتی، اس کا سبب عموماً تکبر ہوتا ہے، بڑا پن، کہ بڑا بننے کی خاطر دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کا حق مار جانا۔ عدل میں حق دینا ہے تو بغی میں حق مارنا ہے۔ احسان بظاہر خوبصورتی کے کام ہے تو فحشاء کیا ہے؟ کھلے ہوئے برے کام ہے. یعنی احسان اگر خوبصورت کام ہے تو فحشاء برے کام ہے، اور ایتاء ذی القربیٰ اگر نیکی ہے تو منکر جس سے انکار کیا جائے، یعنی حق نہ دینا اور دوسروں کا حق روکنا، یہ برائی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی باقی قسمیں ہیں برائی کی، وہ ساری ان تین سے وجود میں آتی. باقی برائیوں کے جو سورس ہیں وہ یہ بڑی برائیاں ہیں، باقی ان کی شاخیں کہہ لیں. اور جہاں تک بغی کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے قطع رحمی اور بغی، ظلم و زیادتی، یعنی رشتہ داروں سے تعلق کاٹ لینا اور ظلم و زیادتی، یہ دونوں جرم اللہ کو اتنے ناپسند ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ان کی فوری سزا کا امکان غالب رہتا ہے. ابن ماجہ کی روایت، یعنی آخرت میں تو سزا ہوگی لیکن دنیا میں بھی ان کی سزا مل جاتی ہے انسان کو، یعنی کسی کے ساتھ جو ناروا زیادتی کرتا ہے، ناحق ظلم کرتا ہے. یا یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، نصیحت حاصل کرو، بات سمجھو. اور واعظ کون سی نصیحت ہوتی ہے؟ جو دل کو متاثر کرے، دل پہ جا کے لگے. اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے سمجھا رہا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، تم بات مان لو، کیونکہ جو اس میں کامیاب ہو گیا ان تین کاموں کے کرنے میں اور تین برائیوں کو چھوڑنے میں، تو وہ کامیاب ہے. چلیے اب ان کو تھوڑا سا آپ مزید دیکھیے کہ کس طرح عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ ہو سکتا ہے، اور کس طرح فحشاء اور منکر اور بغی کو چھوڑا جا سکتا ہے. اس پر ویسے تو تفصیلی ایک لیکچر موجود ہے، عدل، احسان اور صلہ رحمی، لیکن تھوڑا سا ہم باہم ڈسکشن کرتے ہیں. تو پہلی چیز جس کا اللہ حکم دیتا ہے، اور حکم دینا کیا ہوتا ہے کہ کرو، کرنا ہی ہے، کرنا چاہیے. اب اس میں ہم جب حکم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں عدل کرنا چاہیے، لیکن احسان اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو مینڈیٹری نہیں ہے، دل چاہے تو کر لو، نہیں چاہتا تو نہ کرو. لیکن احسان جو ہے اس کا بھی اللہ حکم دیتا ہے کہ کرو، کیونکہ ان اللہ یحب المحسنین. تو ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے. تو عدل کیا ہے؟ پہلا معنی انصاف، فیصلوں میں انصاف. کیا یہ فیصلے صرف عدالت کے فیصلے ہیں یا کوئی اور فیصلے بھی ہیں؟ روزمرہ زندگی کے فیصلے، مثلا فیصلہ کب کیا جاتا ہے دو لوگوں کے درمیان؟ اصل میں دیکھیے کہ یہ میں دوبارہ آپ سے کہلوا رہی ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تین چیزیں اللہ کا حکم ہے کہ کرنی، تو ہم میں سے ہر ایک کو حکم ماننا ہے نا. اگر مجھے یہ حکم ماننا ہے تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا اور کب کیا کرنا ہوگا، یہ مجھے جاننا بھی چاہیے اور مجھ پہ واضح ہونا چاہیے. یہ وہ آیت نہیں کہ بس آپ نے مانا، لکھ لیا اور امتحان پاس کر لیا اور بات ختم. یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے عدل کا حکم دیا گیا، جیسے وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، اور یہ کہ میں عدل کروں خواہ میں خوشی میں ہوں یا ناخوشی میں، یعنی ہر حال میں عدل، انصاف. اور انصاف جو ہے وہ صرف عدالت میں نہیں ہوتا، یہ کسی خاص جج کا کام نہیں ہے، ہر بندہ ہر موقع پر کہیں نہ کہیں کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں نا، اور خاص طور پر وہ ڈیسیژنز جو صرف ہماری اپنی ذات کے معاملے میں نہیں، جو دوسروں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا معاملہ رہتا ہے، مثلا ہماری اولاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبو بین اولادکم فی العطیۃ، اپنی اولاد کو دینے کے معاملے. عطیہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی تحفہ یا کوئی بخشش، کچھ دینے کے معاملے میں کیا کرو؟ انصاف کرو، سبو مساوات کرو، برابری کرو. سبو بین اولادکم فی العطیۃ، لو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء، اگر میں کسی کو فضیلت دے سکتا تو لڑکیوں کو دیتا، لیکن اس کی اجازت نہیں. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو وراثت کا حصہ، وہ حصہ اللہ نے مقرر کر رکھا، وہ تو ہمارے مرنے کے بعد ہوگا، لیکن جو ہماری زندگی میں ہمیں انصاف کرنے کا حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ کہ اولاد کے ساتھ سلوک میں مساوات ہو، اور اس میں خاص طور پر دینے کے معاملے میں، کیونکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ مثلا اگر ایک کو کچھ دے رہے ہو تو دوسرے کو بھی دو، اگر نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اور پھر والدین کے ساتھ ایک نفرت پیدا ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے کوئی کپڑے سلوا رہے ہیں مثلا عید کا موقع ہے یا کوئی اور ہے, تو اگر ایک کو لے کر دے رہے ہیں تو دوسروں کو بھی لے کر, اگر کسی ایک کو ایک خاص موقع پر جیسے اس نے کوئی کارنامہ کیا ہے تو اس کو کچھ دیا جا رہا ہے تو دوسرا کوئی اور کارنامہ کرے, تو یعنی ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. بعض اوقات تعلیم کے معاملے میں دو بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھایا گیا باقی تین کو نہیں, تو اس سے یہ ہوا کہ بڑے ہو کر اب وہ بہن بھائیوں کے درمیان یعنی جیسے انفٹ ہیں ان کے ساتھ, یا یہ کہ بعض اوقات ان کے اندر ایسی چیز آ جاتی کہ وہ ان کو اتنی اہمیت پر خاندان میں نہیں دیتے, تو ایسی چیزیں پھر زندگی بھر کے لیے تعلقات میں باہم قدورتیں اور خرابیاں پیدا کر دیتی ہیں, جس سے انسانوں کو وہ جو ایک سکون ہے یا انصاف کی وجہ سے جو ایک پرامن زندگی انسان کو نصیب ہوتی ہے اس میں خلل آتا ہے. اللہ تطغوا فی المیزان, جب میزان اوپر نیچے ہوتی ہے خرابی پیدا ہوتی ہے, فساد پیدا ہوتا ہے. جیسے ایک لڑکی ہے تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ اپنے میکے والوں اور سسرال والوں کے درمیان بیلنس کرے, اور اسی طرح لڑکے کے لیے بھی, کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے قدرتی طور پر ماں باپ کی طرف زیادہ جھکتی, اب اس میں شوہر کے جو رشتے دار ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی. اگر اپنے کسی بہن بھائی کو دینا ہے تو اچھی چیز, اور اگر شوہر کے بہن بھائی کو دینا ہے تو اس درجے کا نہیں. اب یہ وہ چیز ہے جو کوئی اور نہیں دیکھتا, اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ شوہر کی کمائی میں سے دے رہی ہوتی ہیں عورتیں, یعنی مال بھی اس کا ہے اور اسی کے بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو یہ عدل کے خلاف ہے. ان اللہ یا امر بالعدل, ایسے میں عدل کرنا ہے اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کے نہیں بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر. اسی طرح باقی معاملات میں بھی, تو اولاد کے ساتھ سلوک کرنے میں یا پھر اولاد آگے والدین کے ساتھ, یا پھر یہ ہے کہ اپنے والدین اور شوہر کے, یا اپنے والدین اور بیوی کے والدین, تو ان کے ساتھ ادب کا احترام کا یا حقوق دینے کا جو بھی معاملہ ہے اس میں انسان ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق معاملہ کرے. عام طور پر بچے ماں کی گود میں پلتے ہیں اور ماں ان کو نظر آتی ہے زیادہ وقت, ماں کی خدمت یا ماں کی کوششیں ان کے سامنے ہوتی ہیں, اور ویسے بھی ماں کرتی تو ہے نا زیادہ, اگر دیکھا جائے تو بچوں کے لیے تھکنا تکلیف اٹھانا ماں کا زیادہ کام ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کا کوئی رول ہی نہیں ہے, باپ کہیں اور جا کے جو سامنے نہیں ہے بچوں کے وہ وہاں اپنی سر کھپائی کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, تکلیف اٹھا رہا ہے, سارا دن مزدوری کر رہا ہے, جو بھی کسی کا پیشہ کام ہے وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ ماں جب بچے کے ساتھ انٹریکٹ کرتی تو بعض اوقات صرف اپنے بہن بھائیوں یا اپنے والدین سے مانوس زیادہ کرتی, دادا دادی کی طرف نہیں جانے دیتی, یا یہ کہ سسرالی رشتے داروں کے بارے میں دل میں اپنے کچھ گڑبڑ ہے تو بچوں کے اندر بھی وہ نفرت بٹھا دی, حتیٰ کہ بہت سی مائیں باپ کے خلاف کر دیتی ہیں بچوں کو, اور اس کا نقصان انہیں خود ہوتا ہے, کیونکہ بچے جب شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ قدرتی طور پر ریئیکشن ہوتا ہے اور ماں سے بھی نفرت ہو جاتی, نہ وہ باپ کو پوچھتے نہ وہ ماں کو پوچھتے, اور تانے دیے جاتے ہیں بعض اوقات بچوں کو, یہ تو منحوس ہے اور یہ تو جب پیدا ہوئی تو یہ ہو گیا ہمارے ساتھ, یعنی اس قسم کے جو ہمارے ہاں توہمات اور سپرسٹیشنز ہیں, کسی کو منحوس سمجھ لینا, کسی کو کچھ اور سمجھ لینا, اور اس کی بنیاد پر پھر بچوں کے اوپر سارا غصہ نکالنا, تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. بعض اوقات ایک بچہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اطاعت گزار یا فرما بردار ہوتا ہے, یا یہ کہ ماں باپ کی زیادہ خدمت کرتا ہے, وہ جو کر رہا ہے وہ اپنا فرض سمجھ کے کر رہا ہے, اپنی نیکی کے لیے کر رہا ہے, وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ ہم پھر دینے دلانے کے معاملے میں ادھر زیادہ جھک جائیں. دیکھیے کہ یہ جو عدل ہے, یہ عدل کس معاملے میں ہے, جو انسان کے بس میں ہے دینے کی چیزیں, جہاں تک کسی کے اخلاق یا اس کی اطاعت کی وجہ سے اس کی محبت دل میں ہے تو وہ دل کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اگر رویے میں اس طرح ظاہر ہونے لگے کہ دوسرے کو انسان سکولڈ ہی کرتا رہے کہ تم کچھ نہیں ہو تو یہ ٹھیک نہیں. تو بعض سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات ایک بچے کو توجہ زیادہ دینی پڑ جاتی ہے, اس سے دوسرے بچے بھی چونکہ بچے ہوتے ہیں اتنے سمجھتے نہیں, تو یا تو ان کو ایکسپلین کر دینا چاہیے تاکہ ان کے ذہن سے وہ غلط فہمی دور ہو جائے, یا پھر یہ ہے کہ پھر دوسروں کو بھی ضروری حد تک ان کا حق دیا جائے. تو عدل کا جو تعلق ہے وہ ہر چیز سے بالا ہو کر, یعنی عدل ہو ہی اس وقت سکتا ہے جب انسان اپنے جذبات کو وہاں سے ہٹا لے. بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ افورڈ نہیں کر سکتے, پھر جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے وقت تک کچھ افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کو کمپنسیٹ کر کے اور اس کو ایکسپلین کر کے اور اس کی تلافی کسی دوسری شکل میں ضرور کرنی چاہیے. اصل چیز جسے ختم کرنا مقصود ہے کہ بچوں کے اندر سے وہ شکوہ یا شکایت یا احساس کمتری, اس کا ازالہ ضروری ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز بالکل برابر رکھ کے ہی دی جائے. گھر میں جب کچھ دیا جاتا ہے تو ناپ اور تول میں مکمل برابری نہیں ہو سکتی, لیکن یہ برابری اس طرح ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے ایک وقت میں ایک کو کوئی چیز دی اور اس وقت میں دوسرے کے لیے اویلیبل نہیں تھی یا دوسرے کو اس وقت ضرورت نہیں تھی, تو کسی دوسرے موقع پر اس کو کمپنسیٹ کیا جائے. تو عدل کسی چیز کی جو کوانٹیٹی ہے یا کسی چیز کی جو حیثیت ہے صرف اسی کے اندر نہیں ہوگا, مختلف طریقے سے ہوگا. عدل کے خلاف ظلم ہے, جب کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو پھر اس کی نفسیات دو طرح ہو سکتی. ایک تو یہ کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو تو مجھے نہیں کسی کے ساتھ کرنا, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ میرے ساتھ ہوا اس لیے میں بھی سب سے لوں گا بدلہ. تو ان اللہ یأمر بالعدل, اعتدال کے معاملے میں, یعنی ہم نے فیصلوں کے معاملے میں, دینے دلانے کے معاملے میں بات کی, اور ایک تیسرا معنی بھی اس کا تھا اور وہ ہے اعتدال. اعتدال سے کیا مراد ہے, کیسے ہوگا اعتدال؟ اللہ اعتدال کا حکم دیتا ہے, یعنی عبادات میں بھی اعتدال, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ فرائض رکھے ہیں, کچھ سنتیں ہیں, کچھ نفل ہیں, تو اسی طرح کچھ اللہ کے حقوق ہیں اور کچھ بندوں کے حقوق ہیں. اسی طرح یہ کہہ دینا کہ ہماری نیت بہت اچھی ہے اور عمل درست نہ کرنا, یعنی ہمارا اندر بہت خوبصورت ہے, اور یہ اپنے آپ کو تسلی دینا کہ ہم کوئی کسی کے لیے برا نہیں سوچتے رویے میں, چاہے وہ ہو یا نہ ہو, تو اپنے اندر اور باہر میں اسی طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ان ساری چیزوں میں اعتدال جو ہے وہ ضروری ہے. اور پھر احسان, احسان میں جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ ایک یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو خوبصورت طرح کرنا, صرف کر ہی نہیں چھوڑنا بلکہ اچھے انداز میں کرنا. مثلا ایک یہ کہ آپ کوئی بھی کپڑا اٹھا کے پہن لیں, اور یہ کہ آپ استری کر کے پہنے, یا آپ صحیح طور پر سلا ہوا ہو, معقول ہو, خوبصورت ہو, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف لباس نہیں اتارا بلکہ ساتھ کیا فرمایا, وریشہ, یعنی زینت بھی ہے. خذو زینتکم عند کل مسجد, یعنی لباس کو زینت کہا گیا, تو اس پہلو کو بالکل نظر انداز کر دینا یہ بھی درست نہیں. تو کسی بھی کام کو, خواہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو, ان کاموں کو خوبصورت کرنے کی کوشش کرنا, اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ کرنا, یہ بھی دین کا حصہ ہے. بہت سے لوگ جب دین میں آتے ہیں تو خوبصورتی کے پہلو کو یکسر نظر انداز کر دیتے. اسی طرح عبادات میں نماز پڑھنا تو خوبصورت, یعنی صرف یہ نہیں کہ اندر کا کہ اللہ کی طرف ہمارا دھیان بہت ہے, خشوع خضوع نہیں, اس کے جو ظاہری آداب ہیں, سنتیں ہیں, ان کو بھی پوری طرح کرنا کہ دیکھنے میں بھی نماز خوبصورت ہو اور اندر سے بھی توجہ ہو. اسی طرح باقی کام بھی, عبادات ہوں یا معاملات ہوں یا زندگی کا کوئی اور کام ہو. اب کھانا بنانا, بہت سے لوگ کھانا بناتے ہیں, جو لوگ بوائلڈ بھی کھاتے ہیں نا وہ بھی خوبصورت بنا کے کھاتے ہیں, وہ اس طریقے سے اس کو سٹیو کرتے ہیں یا سرو کرتے ہیں یا رکھتے ہیں کہ وہ کلر سارے ایسے دکھتے ہیں کہ وہ وائلڈ بھی کھانے کو دل چاہتا ہے. یعنی کھانے میں خوبصورتی لانے سے مراد یہ نہیں ضروری طور پر کہ گھنٹوں لگایا جائے اس میں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹیکنیک اور کس طریقے سے اس کو پکا رہے ہیں. ہر چیز کے لیے کاٹ ہوتا ہے, ہر چیز کے لیے ایک انداز ہوتا ہے, لیکن اس میں آپ ذرا سی بھی بے توجہ ہی کریں گے, دھیان نہیں دیں گے, تو وہی سب چیزیں ہوں گی اور ان کا کوئی مزہ نہیں ہوگا. اگر ذرا سا بھی جل گیا یا کچا رہ گیا تو وہی چیزیں ہوں گی, پیسے آپ کے اتنے ہی لگے, بعض اوقات وقت بھی اتنا ہی لگا, لیکن آپ کی توجہ نہیں اس کام میں, لہذا اس کا کوئی نہ مزہ ہوگا, نہ رنگ ہوگا, نہ شکل ہوگی اس کی کوئی. تو اس کا تعلق تھوڑا سا سلیقے سے بھی تو ہے نا, یعنی ہر کام کو سلیقے سے کرنا, آسان طریقے سے کرنا. پھر وہ عدل بھی تو ساتھ ہی ہے, خالی احسان نہیں ہے, عدل بھی ساتھ ہے. دیکھیے بیسیکلی ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہوتا ہے نا, وہ نکمے پن میں گزرتا ہے. مسئلہ لکھائی کا ہی معاملہ ہے, بچپن میں ماں باپ توجہ نہیں کرتے یا بچے بھی توجہ نہیں کرتے، کس طرح لکھ رہے ہیں کس طرح نہیں لکھ رہے پرواہ نہیں. اب کیا ہوتا ہے، اگر تھوڑی سی محنت اس وقت کر لی جائے تو ساری زندگی کے لیے ایک اسکل آ جاتی. چلیے اگر لکھنا نہیں بھی تو ٹائپنگ کرنی، تو بعض لوگ میری طرح سے دو انگلیوں سے ٹائپ کرتے رہتے ہیں کیونکہ سیکھا ہی نہیں بچپن میں پورے ہاتھ استعمال کرنا. اب اگر ایک دفعہ ٹیکنیک سیکھ لی تو کیا ہوگا، وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ وقت ضائع ہوتا ہے تو اس لیے ہم وہ نہیں سیکھ رہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا وقت اس میں لگتا ہے کہ سیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ کام کرتے ہیں تو وہی دس منٹ کی بجائے ہو سکتا ہے وہ کام دو منٹ میں ہو. تو ہر کام کو سلیقے سے کرنا، اور پھر احسان کے درجے میں صرف یہ نہیں کہ وقت یا مال زیادہ لگا کے حسن پیدا ہوتا ہے کسی چیز میں، جو کسی بھی کام کی ٹیکنیک یا جو طریقہ اور سلیقہ ہے وہ اس کے اندر حسن پیدا کرتا ہے. بعض اوقات سیدھی سادی چیز، سمپل سی چیز ہوتی ہے، سستی سی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی خوبصورتی ہوتی. اس احسان یا حسن پیدا کرنے کا تعلق بھی انسان کی عقل سمجھ سے بھی ہوتا ہے. اور بعض لوگوں کے پاس ڈھیروں مال ہوتا ہے لیکن ان کے پاس کسی کام کا سلیقہ نہیں ہوتا. بڑا سا گھر لے لیں گے مگر صاف رکھنا نہیں آئے گا، ڈھیروں کپڑے رکھے ہوئے ہوں گے، کوئی ان کا ڈھنگ نہیں ہوگا، کسی بھی چیز میں خوبصورتی نہیں ہوگی. تو اس کا تعلق کس چیز سے؟ سیکھنے سے، کہ جس چیز کو آپ سیکھ لیں گے اس میں خوبصورتی آئے گی. پھر یہ ہے کہ خوبصورتی کا ایک ہر ایک کا معیار مختلف بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں نا، ہر ملک اور ہر علاقے کے لوگوں کے نزدیک خوبصورتی کا ایک الگ معیار بھی ہے. آپ کپڑے پہنتے ہیں باریک پرنٹ کے ساتھ، آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے خوبصورتی، یا پلین کپڑوں میں خوبصورتی نظر آتی ہے. کچھ ملکوں کے اندر بڑے بڑے پھول اور پتے، اور کوئی پھول پتے بھی نہیں دکھتے، معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، وہ اس کو خوبصورت سمجھتے ہیں. نیلے پیلے کالے رنگ خوبصورت ان کو لگتے ہیں. یعنی اس وقت ہم اس کو یوں نہیں ڈیفائن کریں گے، مراد اس سے یہ ہے کہ جو بھی ایک معروف طریقہ ہے کسی چیز کو اچھے سے کرنے کا، اسے اس طرح کیا جائے، صرف سر سے اتارنے والا طریقہ نہ ہو، بس زندگی بیزار ہو کے گزارنے والی بات نہ ہو. دیکھیے ہر چیز کو آپ نیچر میں دیکھیں، اللہ کی تخلیق میں کہاں آپ کو بدصورتی نظر آتی، کسی جانور کی شکل میں، یا پھول پتوں کی، یا زمین میں، یا پہاڑوں میں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، ہر چیز کے اندر کیا ہے؟ ایک خوبصورتی، ایک حسن. بلکہ انسان نے جو کچھ سیکھا وہی سے سیکھا ہے. اور دوسرا معنی احسان کا، حق سے بڑھ کر دینا، یا کوئی آپ کو حق نہیں دے تو آپ اس کو بھی دیں. اچھا، اور تیسری چیز اخلاص، اور اندر کی اچھی کیفیت کہ ہر کام کو اللہ ہی کے لیے کرنا، اور اصل حسن وہ ہے. اب بعض لوگ اگر کسی بھی چیز میں، اس کپڑے میں، کسی اور چیز میں سجاوٹ یا خوبصورتی کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو امپریس کرنا. یہ احسان نہیں، یہ دین والا احسان نہیں ہے، یہ دین والا حسن نہیں ہے. دین کا حسن اس وقت آتا ہے جب نیت بھی ساتھ اچھی ہو. ان کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کسی اور کے ذہن میں بھی کنفیوژن ہو کہ بعض اوقات جب کسی نے آنا ہوتا ہے تو ہم اس وقت گھر کی زیادہ صفائی کرتے ہیں یا بہتر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف اسی وقت صفائی کریں، لیکن جب کسی کو آنا ہو تو اس کے آنر میں، اس کے رسپیکٹ میں، یا اس موقع کی مناسبت سے ایک چیز کو اہمیت دینا، کہ کسی کے آنے پر اچھا ڈریس پہننا یا کہیں جاتے ہوئے پہننا، یہ اس دکھاوے میں نہیں. دیکھیں دکھاوے کا تعلق پھر اور ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اصل میں یہ ہے کہ نیت کیا ہے. پھر ان چیزوں کی مثال آپ کو سنت میں ملے گی، کیونکہ اصل جو خوبصورتی کا معیار ہے وہ سنت میں ہے. مثلا ایک شخص آیا، اس کی داڑھی کے بال الجھے ہوئے تھے، گندے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے کیا کہا کہ تمہیں اللہ نے کچھ دے رکھا ہے، تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں سب کچھ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو آپ نے فرمایا اگر اللہ بندے کو کچھ دے تو اس کا اثر اس کے جسم پہ بھی نظر آنا چاہیے. اب اگر وہ یہ کہے نہیں میں تو صوفی ملنگ ہوں اور میری نیت ہی بڑی اچھی ہے اور میرے اندر اللہ کی بڑی محبت ہے، تو کافی نہیں، کافی نہیں ہے. اصل میں وہ کوئی شخص جا رہے تھے تو وہ بہت سے سستی کے مارے، کسی نے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ یہ قاری صاحب ہیں. تو کہا گیا کہ عمر سید القراء تھے، جب چلتے تھے تو قوت کے ساتھ چلتے تھے، پیٹتے تھے تو قوت کے ساتھ پیٹتے تھے. تو احسان میں جب تک انسان کی نیت اللہ کے لیے خالص نہیں، تو بظاہر کوئی چیز کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں. آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں، قیمتی سے قیمتی پہن سکتے اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن اگر مقصد اور نیت میں دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے اور ان کے مقابلے میں بہتر نظر آنا ہے کہ مجھے زیادہ اہمیت ملے یا میں سب سے اچھا نظر آؤں یا ایک دوڑ کے طور پر اور ایک مقابلے کے طور پر، تو یہ درست نہیں. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کیا انسان کا اپنا کوئی حق نہیں؟ اگر اس کا اپنا گھر صاف ہو، اس کی کوئی چیز اچھی ہو، تو اس کا اپنا کوئی حق نہیں. انسان صرف دوسروں کے لیے جیے. بچوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے نا کہ بھئی ہمارے اندر ظاہر باطن کے کیا کیا فرق ہیں، وہ ہمیں زیادہ چیک کرتے ہیں. دیکھیے جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں گے تو لازماً آپ کے دل میں خوشی ہوگی، یہ خوشی تو منع نہیں ہے. لیکن اگر معاملہ اس سے آگے چلا جاتا ہے کہ اب دوسرا تعریف لازمی کرے، اور اگر وہ نہ کرے تو آپ کو دل خوشی نہ رہے، یہ ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے نا؟ جہاں تک آپ اچھا کام کر کے خوش ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا پکا کے، اچھا صاف کر کے، اچھا دیکھ کے، اچھا پہن کے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر اس سے کسی دوسرے کی توجہ چاہنا یا یہ کہ دوسرے کے مقابلے میں آگے زیادہ بہتر بننا یا دوسرے کو پیچھے کرنا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض خاندانوں میں صرف سیاست چل رہی ہوتی ہے ان سب چیزوں کے پیچھے. ایک بہو زیادہ اچھا ہے کسی پکا رہی ہے تاکہ وہ دوسری بہو کو گرا سکے، یہ جذبہ غلط ہے، اس کے پیچھے کوئی اجر نہیں. یعنی جب دیکھا کہ ایک شخص کوئی کام نہیں کر سکتا تو دوسرا مقابلے میں آ کے صرف اس لیے کر لے تاکہ میری اہمیت زیادہ ہو جائے، تو اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو ذلیل کرنا، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے، مسلم مسلم کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو رسوا کرتا ہے اور نہ اس کو چھوڑتا ہے، اس کو رسوا نہیں کرتا. تو اگر آپ کوئی اچھا کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو نہیں کر سکتا اس کی بےعزتی ہو، تو یہ بھی جذبہ غلط ہے. اصل میں دیکھیے کہ اصل حسن کیا ہے، کہ انسان اپنے اندر کو خوبصورت بنا سکے اور اپنے اوپر خود چیک رکھ سکے کہ میں کوئی بھی کام کس لیے کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، کیا جس نے یہ ساری نعمتیں دی اس کا حق ادا کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، یا کوئی اور اغراض ہے. آپ دیکھیں نا کہ یہ آیت اسی صورت میں کیوں آئی، ایک طرف بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے اور دوسری طرف پھر ان نعمتوں کے شکر کی بات ہے. تو شکر نہیں ہو سکتا جب تک عدل نہ ہو، احسان نہ ہو، اور رشتہ داروں کو آپ نہ دیں. کیونکہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نعمت کا شکر کیا ہے، دراصل اس کا صحیح استعمال، اور صحیح استعمال انہی شکلوں میں ہوتا ہے. اور ناشکری کیا ہے، ان چیزوں کو مس یوز کرنا، جس میں فحشا. اگر آپ کو حسن ملا ہے تو اس لیے تھوڑی کہ آپ اس کو نمایاں کریں، یا آپ کو اچھے کپڑے ملے ہیں تو اس لیے تھوڑی کہ آپ بازار میں پہن کے گھومیں، کھلی برائی کا ارتکاب کریں، تو یہ فحشا میں آ جائے گا. پھر اسی طرح منکر، کسی بھی نعمت کا غلط استعمال یا اسراف یا اس کو ضائع کرنا جو ہے، عقل بھی نہیں اس کو مانتی. مثلا نعمتوں کو مس یوز کرنے میں منکرات کیا ہیں، جیسے کھانا ضائع کرنا، پیچھے بھی میرے خیال اس پہ بات ہوئی تھی، پیسے کا بے وجہ استعمال جو ہے، ضروری چیزوں پہ مال استعمال نہ کرنا اور غیر ضروری چیزوں پر استعمال کرتے چلے جانا، وقت ضائع کرنا. اچھا بغی جو ہے، ظلم اور زیادتی. یعنی اللہ نے نعمتیں اس لیے تھوڑی دی ہیں کہ آپ ان کو پا کر تکبر کا شکار ہو اور پھر دوسروں کے حقوق غصب کرنا شروع کر دیں. یا عزکم لعلکم تذکرون، تو جتنی نعمتیں ہم نے پڑھی ہیں ان کا شکر اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے جب ہمارے اندر یہ صفات پائی جائیں.
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.